جیسے سنار کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ اپنا زیور لے کے جائے تو وہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کے بتا دیتا ہے کہ سونا خالص ہے یا نہیں اب ان کے پاس ایک کسوٹی آگئی اب اس کسوٹی پر ہر بندے کو انہوں نے تولنا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھو کیا شان ہے اس دین کی کہ کتنا محفوظ کہ اس کو انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ سنی سنائی باتوں کو اکٹھا کر دیا نہیں یہ اتنا ٹھوس اتنا مضبوط اتنا محفوظ دین ہے کہ کوئی بندہ اگر کہتا تھا کہ مجھے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے حدیث پہنچی تو پہلے تو اس کو بڑے سخت انداز سے محدثین تنقید کا نشانہ بناتے تھے تولتے تھے کھنگالتے تھے اچھا بھی آپ کیا ہو کیا آپ ان پیرامیٹر کے اوپر پورے اترتے ہو جو ہیں اس کی زندگی کو دیکھتے تھے چنانچہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے اور بندے کو ملتے تھے اگر وہ بندہ گزر گیا ہوتا تو لوگوں سے وہاں کے جو مقامی تھے ان کے حالات معلوم کرتے تھے چنانچہ اتنا اس بارے میں انہوں نے کام کیا کہ لاکھوں انسانوں کے حالات بھی آج کتب کے اندر محفوظ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 12,000 صحابہ کے نام اور ان کے حالات آج کتب کے اندر محفوظ ہیں 12,000 صحابہ اور تابعین تبع تابعین میں تو پھر لاکھوں کا سلسلہ چل پڑا اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ایک کسوٹی بنا دی گئی جس کے اوپر تولا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں جرح اور تعدیل کے قوانین جرح اور تعدیل کے قوانین اب اس پر جس کو تولا جاتا تھا تو بھئی کس کو تولنا شروع کریں کیا صحابہ کو تولیں یا تابعین کو یا تبع تابعین کو یا سبھی کو تو اس پر علماء نے مستقل ایک بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ الصحابۃ کلہم عدول صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں عدل والے ہیں چونکہ ان کی گواہی اللہ کے محبوب نے دے دی ہے لہذا اب وہ ہماری ناپ تول کی جو بات ہے اس سے اوپر چلے گئے اب دیکھیں نبی علیہ السلام جب ان کو سرٹیفیکیٹ دے دیں کہ بھئی یہ عادل ہیں تو کوئی اور بندہ ان سے پوچھ پرتیت کیا کر سکتا ہے وہ تو اس سے بلند ہو گئے پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکمن فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیہ ایک بات بھی ہونا جو تم نے مجھ سے سنی ہو بلغو تم اس کو آگے پہنچاؤ اب یہ بلغو کے لفظ سے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک سرٹیفیکیٹ دے دیا اس سرٹیفیکیٹ ملنے کے بعد اب صحابہ ایک ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ جہاں ہم ان کی ذات کے بارے میں کوئی جرح نہیں کر سکتے وہ جرح اور تعدیل کے قوانین سے اونچے چلے گئے کس نے ان کو اونچا کیا اس ذات نے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا تھا لہذا صحابہ اس سے بلند ہو گئے وہ اس سیڑھی سے اوپر چلے گئے اب یہ جو جرح اور تعدیل کا قوانین ہیں یہ ان کے بعد سے شروع ہوں گے یعنی تابعین تبع تابعین پھر بعد میں جو بھی آئے گا اس کو اس پروسس میں سے گزرنا پڑے گا صحابہ کو نہیں صحابہ ہاں اتنا تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اس صحابی نے یہ روایت کی یا نہیں کی جب پتہ چل گیا کی تو اب اس صحابی کے بارے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے کہ یہ اس مرتبے پر تھے یا نہیں وہ اس مرتبے پر تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس مرتبے پر فائز کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کیا اوقات ہیں ہماری کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ان کو تولنا شروع کر دیں تو اس لیے صحابہ یعنی جرح اور تعدیل کے قوانین کہاں سے لاگو ہوتے ہیں تابعین سے آگے لاگو ہوتے ہیں یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے صحابہ اس سے بلند ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے خود اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ تم میری سے جو بات سنی اس کو آگے بیان کرو لہذا اب وہ جرح اور تعدیل کے قوانین سے اوپر چلے گئے یہ تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں سے شروع اچھا اب یہاں پر ہمارے اکابر نے اتنے سخت قانون بنائے اتنے سخت بنائے کہ آج اس پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا بڑے سے بڑا اللہ والا اور بڑے سے بڑا متقی بندہ بھی اس پر پورا نہیں اترتا. تو اب بتائیے وہ کتنے جو ہیں وہ مثلا اس میں اگر وہ کسی بندے کو ننگے سر چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے بازار میں تو چونکہ یہ ایک فاسقانہ عمل تھا ایک بندے کا اس بندے سے حدیث کو جو ہے روایت نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کسی جانور کو کسی نے اشارے سے بلایا اپنے پاس کہ بھئی جھولی میں میرے دانے ہیں جیسے اور تھے نہیں تو اتنا سا عمل دیکھ کے اس سے حدیث کی روایت نہیں لیتے تھے اتنے چھوٹے سے عمل پہ. اب اتنا باریک ہمیں تولیں تو ہم میں سے ہر آدمی فیل. یا اللہ کتنا سخت یہ قانون ہے مگر وہ اس طرح تولتے تھے. اور پھر قوت حافظہ میں کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بات کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا کہ جو ٹھیک نہ ہوتی اور پھر کہتا ہاں میں بھول گیا تھا تو صرف اس لفظ کے کہہ دینے پر کہ میں بھول گیا تھا وہ روایت حدیث کے درجے سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتا تھا. ہم تو روز بھولتے ہیں اور تو باتیں اور ہم تو روز بھولتے ہیں. ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی ہمیں موقع یاد نہیں رہتے کتنی باتوں کو ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں تو ہم تو اس پر. اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہ اس سے بھی زیادہ اس میں جو ہے وہ سخت تھے. وہ اتنے سخت تھے کہ ان کے نزدیک جب کوئی حدیث کسی نے سنی اس وقت سے لے کر جب حدیث اس نے بیان کی اس وقت تک اس سارے عرصے میں اس کو زبانی یاد رہنا شرط تھی کہ درمیان میں کبھی بھی اس بات کو نہ بھولو. مثال کے طور پہ آپ ایک بھائی سے ملے آپ سکول میں اس کے ساتھ ہم جماعت تھے کوئی واقعہ آ گیا آپ نے اس واقعے کو دیکھا اس نے بھی دیکھا پھر آپ کے ذہن میں نہ رہا 25 سال کے بعد وہ آپ کو آ کے ملا اور اس نے کہا ہاں واقعہ آیا تھا. آپ کہتے ہیں ہاں بالکل. میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں اگرچہ تم نے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھا تھا کیونکہ درمیان میں تم بھول گئے تھے اب تم اس حدیث اس بات کی روایت کرنے کے اہل نہیں ہو. تو یہ جرح اور تعدیل کے قوانین بہت سخت ہے. اسی لیے چھوٹی چھوٹی بات پر جرح یعنی اس بندے پہ زخم لگ جاتا تھا اس پہ عیب لگ جاتا تھا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. لہذا جتنی حدیث جو ہے وہ عظیم شان احکام پر مشتمل ہوتی تھی اتنا وہ اس پر سختی کرتے تھے. مثلا اگر احکام کو استنباط کرنا ہے کسی حدیث سے سنت کو کسی سے لینے تو پھر اس حدیث کے راویوں پر اتنی زیادہ جرح کرتے تھے بہت زیادہ تاکہ نکھر کے ایک چیز سامنے آ جائے. چنانچہ امام احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں اذا روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید کہ جب روایت ہوتی حلال حرام سنن اور احکام کے بارے میں تو ہم بڑی اس میں تشدد کرتے سختی کرتے تھے. بات سمجھا گئی نا. ہاں جب فضائل اعمال کے بارے میں کوئی حدیث ہوتی تھی تو تسامحنا پھر ہم اس میں ذرا نرمی کر دیا کرتے تھے کہ اعمال کے فضائل ہی ہیں نا اس میں کیا معاملہ ہے. چنانچہ اب کیا ہوا کہ فضائل اعمال میں وہ ایسی بھی روایت لیتے تھے جن کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو اس لیے جامع ترمذی کی کتاب میں آپ دیکھ لیں حتیٰ کہ صحاح میں شامل ہے مگر اس میں بھی ایسی روایات ہیں کہ جن کو ضعیف کہا جاتا ہے. خود بخاری شریف کے اندر بعض ایسی روایات ہوں گی لیکن یہ کون سی روایات ہیں؟ یہ وہ روایات ہیں جو فضائل اعمال کے متعلق ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جن سے سنن احکام حرام اور حلال کا استعمال کیا. نہیں 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 اس پر تو وہ بہت چنانچہ اب اس زمانے کا ایک نیا فتنہ آ گیا ہے. وہ کیا کہ ذرا کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث ہوتی ہے جس پر ضعیف لکھ دیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسے یعنی کرتے ہیں برتاؤ کہ جیسے موضوع حدیث ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. چنانچہ ایک نئی ترمذی چھاپی ہے بعض عرب دوستوں نے اور وہ اس ترمذی سے بہت چھوٹی ہے اور اس میں سے کہتے ہیں جی ہم سب ضعیف احادیث ہم نے نکال دیے. یعنی جن کو امام کہا گیا، حافظ کہا گیا، جو حجت تھے اپنے وقت میں، وہ تو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور آج کے وہ لوگ کہ جن کو وضو کے طہارت کے صحیح مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ہیں اس میں سے اس کو الگ الگ کر رہے ہیں، تو یہ اس مصنف کے ساتھ کتنی خیانت کا جو ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث کے صحیح معنی کو سمجھتے نہیں. تو اس میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کھولوں گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے موضوع. موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع کیا گیا، گھڑی گئی. تو اگر تو کوئی موضوع ہو، اس کا مطلب ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے من گھڑت بات منسوب کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایسی بات تو جب بھی سامنے آئے گی اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے. چنانچہ ہمارے اکابر نے اس پر موضوعات کے عنوان پر مستقل کتب لکھی ہے. تو کوئی بھی حدیث جو موضوع ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ من گھڑت بات ہے، ہم اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں گے. اب یہاں ایک حدیث ہے جس کو ضعیف کہا گیا. ضعیف اور موضوع میں ایسے ہی فرق ہے کہ ایک بندہ مردہ ہوتا ہے اور ایک بندہ بیمار ہوتا ہے. اب بیمار جتنا بھی کمزور ہو، لاغر ہو، مردہ اور بیمار کو ایک جیسا تو نہیں نا کہہ سکتے. مردہ تو مردہ ہے لیکن بیمار پھر بھی زندہ انسانوں میں شمار. جب شمار کرنے لگیں گے تو زندوں میں کس کو شامل کریں گے؟ بیمار کو شامل کریں گے نا. اگرچہ وہ اتنا یعنی بیمار صحیح، بخار صحیح، ٹی بی صحیح، کینسر صحیح ہے تو زندہ نا. جب بھی زندوں کی لسٹ بنائیں گے تو کس میں شامل کریں گے؟ اب اگر کوئی ٹی بی کے مریض کو بھی مردوں کی لسٹ میں شامل کرنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ اب وہ ہمارے دوست اسی ذہن کے لوگ ہیں کہ وہ بیمار بندے کو کس میں شامل کرتے ہیں؟ مردوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں. لہذا ضعیف روایات کو وہ سب کو نکال کے ایک طرف کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے بزرگوں نے ضعیف روایات لی کیوں بھائی؟ نہ ہی لیتے، ساری ٹھیک روایت لے لیتے. تو اس میں ایک علمی نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، ماخذ تو ہمارا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان جاءکم بنبئن فاسقم بنبئن فتبینوا، کہ جب کوئی بندہ فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی وضاحت کرو. تم اس کی وضاحت. اب دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تم اس کو رد کر دو، اور ایک تھا نہیں، فتبینو، تم اس کی وضاحت کر لو، جانچ پڑتال کر لو، اس کو کھنگال لو کہ تمہاری تحقیق کیا ہے. اگر تمہاری تحقیق میں وہ بات ٹھیک ہے تو تم اس کی بات کو قبول کر لو، اور اگر تحقیق میں وہ بات ٹھیک نہیں اترتی تو پھر اس کی بات کو تم چھوڑ دو. تو یہ قرآن سے ایک اصول ہمیں مل گیا نا. چنانچہ محدثین نے رحمہم اللہ نے، اللہ اکبر، انا للہ وانا الیہ راجعون، انہوں نے بھی اسی بات کو اپنا اصول بنایا کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی بات نقل ہوتی کہ جس میں ضعف آ جاتا تو وہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کرتے تھے. اب ان کی تحقیق اگر ان کو بتاتی کہ مضمون بھی ٹھیک ہے اور مضمون بھی فضائل اعمال ہی سے متعلق ہے، تو وہ پھر اس حدیث کو اس جانچ پڑتال کے بعد قبول کر لیتے تھے، اور اگر سمجھتے تھے کہ قبول کرنے کے قابل نہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ہمارے اکابر نے قرآن مجید کی تعلیم والا راستہ اپنایا. چنانچہ ان کتب میں جو ضعیف احادیث ملتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان اکابر نے اپنی مرضی نہیں چلائی، منشاء خداوندی کو سامنے رکھا، اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبئن. یہ تو نہیں کہا نا کہ رد کر دو اس کو، فردو کے الفاظ ہیں، فتبین، تو معلوم ہوا کہ جن کو آج اہل حدیث بننے کا زیادہ شوق ہے اور وہ ذرا ذرا سی بات کو ضعیف کہہ کے اس کو کتابوں سے نکال دیتے ہیں، وہ وتبینو کی بجائے کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تردو کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس کو ردی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو. نہیں، یہ تو ہماری منشا ہو گئی اور ہم نے دین میں اپنی منشا کو نہیں دیکھنا، منشا خداوندی کو دیکھنا. اور منشا خداوندی یہ ہے کہ ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینو. چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب اس قسم کی احادیث آئیں تو انہوں نے اپنے اصول و ضوابط اور اپنی جو تحقیق تھی، جو حت المقصود بندے کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے پوری چھانٹ تک کر کے جب ان کے دل کو تسلی ہو گئی مضمون بھی ٹھیک ہے، اعمال سے متعلق ہے، یہ ان اعمال میں سے نہیں ہیں جو احکام سنن حرام حلال ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو اس درجے کا سمجھا کہ بھئی یہ مردہ نہیں، البتہ اس پر جرح ہونے کی وجہ سے بیمار ضرور ہو گئی ہے، انہوں نے اس کو بھی اپنے کتاب میں جگہ عطا فرما دی. تو اب محدثین کا پلہ کلیئر ہو گیا نا، ان کا دامن کلیئر ہو گیا نا، کہ انہوں نے جو کیا انہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے لیے کیا. یہ بات سمجھ میں آگئی. اب اگلی بات کہ انہوں نے تو کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب محترز یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے نا جی، کہ بھئی ہم پھر اس پر کیوں عمل کریں؟ ٹھیک ہے، امام ترمذی کی تحقیق تھی، امام ترمذی رحمت اللہ اس پر عمل کریں، ہم کیوں کریں اس کے اوپر عمل؟ ایک اعتراض جاتا ہے نا درمیان میں. اب اس میں پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ ماخذ تو علم کا وہ ہے نا، ماخذ کون کون ہے؟ قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ علم کے ماخذ ہیں. ویسے تو آگے چار اور، یعنی پورے چار ہیں، لیکن بنیادی ماخذ یہ ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے بھی قرآن مجید میں ایک ثبوت ہے، اور وہ کیا؟ کہ اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جس پر ضعف آتا ہو، جرح اس پر آ جاتی ہو، لیکن اس کی تصدیق کوئی بڑھا کر دے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگا، زلیخہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے بہکایا، ما ارادا من ارادا بی اہلی کا سوئن، اس نے الزام لگا دیا. اب الزام لگانے کے جواب میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا، گھر والوں میں سے ایک بچے نے اس کی گواہی دے دی. اب ہمیں نہیں پتا بچہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اس کا باپ کون تھا، قبیلہ کون تھا، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. صرف اتنا پتا ہے کہ ہاں کسی بچے نے ان کی گواہی دی اور اس گواہی کو قبول کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کو چونکہ بیان فرما دیا، اب ہمارے لیے مزید تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایک بڑے نے اس کی گواہی دے دی. تو اب ہمارے لیے بھی اس میں سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ جس طرح وہ بچہ مجہول ہے راوی، اس کی گواہی کا ہمیں کیا پتا، نہ اس کے نسب کا پتا، نہ اس کے کسی چیز کا پتا. مجہول کہتے ہیں نا ایسے راوی کو جس کا پتہ ہی نہ چلے، زوف آ جاتا ہے اس کی وجہ سے روایت کے اوپر. لیکن چونکہ کسی بڑے نے تصدیق کر دی ہے، اب بڑے کی تصدیق کی وجہ سے اب اس کو اگر لے لیا گیا تو یہ ہمارے لیے شرن جائز ہوگی. لہذا ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود تحقیقات کی، راوی مجہول تھا، فلاں تھا، زوف آ گیا، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اب ان کے علم، تقوی، اتباع سنت اور علمی مقام کی وجہ سے اب ہمارے لیے مزید تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا ہمارے لیے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا صافی ستی ہوگا. اس لیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی فضائل اعمال جی ضعیف حدیثیں بھری بڑی ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کو پوچھو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہیں؟ وہ بچارے عوام الناس کو ضعیف حدیث کا لفظ ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ گھڑی ہوئی حدیث کے لیے اصطلاحی کوئی اور ہے،